السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ میں ہوں سعدیہ اسد۔ پاکستان میں رات کے 11، بھارت میں 11:30 اور واشنگٹن اسٹوڈیو میں دن کے 2 بجے ہیں۔ حسب معمول آغاز کرتے ہیں آج کی اہم خبروں کی 6 سرخیوں سے۔ پاکستان
جنوبی پنجاب میں فوج کی مدد سے آپریشن کے حتمی مرحلے کا آغاز۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
اگلے 24 سے 48 گھنٹوں میں راجن پور میں سیکیورٹی فورسز سے برسر پیکار چھوٹو گینگ، یا جہنم واصل ہوگا یا ہتھیار پھینکے گا۔ پنجاب کے وزیر قانون کی میڈیا کے ساتھ گفتگو۔ لاہور سے میں ہوں افضل رحمان، تفصیل تھوڑی دیر بعد۔
بارشوں کے نتیجے میں سڑکیں بند ہونے سے گلگت بلتستان میں خوراک کی قلت، آمد و رفت بحال ہو گئی ہے، گلگت بلتستان کے عہدیدار کا بیان۔ اسلام آباد سے میں ہوں عشرت سلیم، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
جنوبی ایشیا،
افغانستان میں فضائی کارروائی میں داعش کے 40 مشتبہ عسکریت پسند ہلاک۔ اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
اور عالمی خبروں میں، جنوب مغربی جاپان میں جمعرات کے روز آنے والے 6.2 شدت کے زلزلے میں کم از کم 9 افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہو گئے۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ صوبہ پنجاب کے جنوبی علاقے راجن پور میں ڈاکوؤں کے چھوٹو نامی گینگ کے خلاف کارروائی، فوجی دستوں کی شمولیت کے بعد جنہیں فضائی مدد بھی حاصل ہے، اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔ کئی روز سے جاری اس کارروائی میں پولیس کے 6 اہلکار ہلاک ہو چکے ہیں اور 1 درجن سے زائد اہلکار ڈاکوؤں کے قبضے میں ہیں۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ میں۔
پاکستان کے صوبہ پنجاب کے جنوبی ضلع راجن پور اور اس سے ملحقہ علاقوں میں جرائم پیشہ گروہ چھوٹو گینگ کے خلاف کارروائی حتمی مرحلے میں داخل ہو گئی ہے، اور پولیس ذرائع کے مطابق جمعے کو فوج نے اس آپریشن کا کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ علاقے میں اضافی فوجی اہلکار بھی پہنچ گئے ہیں۔ پنجاب پولیس نے رواں ہفتے اس علاقے میں ہیلی کاپٹروں کی مدد سے فضائی کارروائی کرنے پر بھی غور کیا تھا، اور اب پولیس ذرائع کے مطابق گن شپ ہیلی کاپٹر وہاں پہنچ چکے ہیں۔ دفاعی تجزیہ کار ایئر مارشل ریٹائرڈ مسعود اختر نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ ان علاقوں میں ہیلی کاپٹروں کی مدد سے کارروائی فیصلہ کن ثابت ہو سکتی ہے۔
جہاں تک ہیلی کاپٹر کا تعلق ہے، وہ ڈیفینیٹلی زود اثر ہوں گے، لیکن اس کے ساتھ جو ایس ایس سی کے جوان ہیں، جن کا مرال اونچا ہے، جن میں بلیف ہے، جو پولیٹیسائز نہیں ہوئے، میرے خیال میں وہ زیادہ کامیابی کے چانسز ہیں۔ اور فوج اور رینجرز مل کر، یعنی کہ کمانڈوز اور رینجرز مل کر، اور پولیس میرے خیال میں بیکنگ میں ہوگی، وہ آگے نہیں ہوگی، تو میرے خیال میں ان کو کامیابی کے چانسز کافی زیادہ ہیں۔
واضح ہے کہ جب یہ آپریشن شروع کیا گیا تھا تو اس وقت حکام کی طرف سے بتایا گیا تھا کہ پولیس اور انسداد دہشت گردی کے محکمے کے اہلکاروں کو فوج کی مدد حاصل ہوگی۔ پنجاب کے وزیر قانون رانا ثناء اللہ نے جمعے کو صحافیوں سے گفتگو میں تصدیق کی کہ فوج علاقے میں موجود ہے، اور ان کے بقول یہ ایک مشترکہ آپریشن ہے جس کا مقصد اس گروہ کا صفایا کرنا ہے۔ لاہور میں 27 مارچ کو ایک مہلک خودکش بم حملے کے بعد پنجاب حکومت پر دباؤ میں اضافہ ہوا تھا کہ وہ صوبے میں شدت پسندوں کے خلاف رینجرز اور فوج کی مدد سے کارروائی کرے۔ ایئر مارشل ریٹائرڈ مسعود اختر کہتے ہیں کہ پنجاب کے دیگر علاقوں میں بھی چھپے شدت پسندوں کے خلاف کارروائی کے لیے حکومت کو جلد فیصلہ کرنا ہوگا۔
اب دیکھیے، پچھلے دنوں جب پارک میں دھماکہ ہوا تو فوج نے بذات خود فیصلہ کر لیا، سیاسی حکومت نے نہیں کیا تھا، اور وہ انہوں نے آپریشن شروع کر دیا۔ لیکن جب تھوڑا ان کو کامیابی ہوئی تو اس کے بعد، کیونکہ اس کو لیگل کور نہیں تھا سیاسی طور پر، تو وہ پھر غالباً پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ لیکن دباؤ بہت زیادہ ہے حکومت کے اوپر، فیڈرل پہ بھی اور پروونشل پہ بھی۔ میرے خیال میں ان کو ابھی نہیں، جلد نہیں تو بدیر ان کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ اگر یہ نہیں کیا تو پنجاب کی حکومت اور کمزور ہوگی، اور ڈاکوؤں اور جو نان سٹیٹ ایکٹرز یا غیر ریاستی افراد ہیں، ان کے رحم و کرم پر ہو جائے گی۔ تو انہیں ایونچولی فیصلہ کرنا پڑے گا کہ فوج کسی نہ کسی صورت میں آئے، رینجرز آئیں لیگل کور کے ساتھ، اور اس کو پھیلانا پڑے گا، ورنہ انسیکیورٹی یا غیر سلامتی عوام کے درمیان وہ پھیلتی ہی جائے گی۔
پنجاب پولیس کی ترجمان نے جمعرات کو تصدیق کی تھی کہ کچے کے علاقے میں جاری آپریشن کے دوران 24 اہلکاروں کو جرائم پیشہ عناصر نے یرغمال بنا لیا ہے، جن کی بازیابی کے لیے بھی کوششیں جاری ہیں۔ ڈیرہ غازی خان ڈویژن کے جس علاقے میں یہ کاروائیاں جاری ہیں وہ پنجاب، سندھ اور بلوچستان کی سرحد پر واقع ہے۔ اب تک کی کارروائی کے مطابق شدت پسندوں کے 150 سہولت کاروں کو گرفتار کیا جا چکا ہے، جبکہ کئی ڈاکو مارے بھی جا چکے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق فوج کے علاقے میں پہنچنے کے بعد چھوٹو گینگ سے تعلق رکھنے والے کئی شدت پسندوں نے ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
صوبہ پنجاب کے وزیر قانون رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ راجن پور کے علاقے میں سرگرم ڈاکوؤں کا گروہ چھوٹو گینگ اگلے 24 سے 48 گھنٹوں میں ہتھیار ڈال دے گا یا اس کا صفایا کر دیا جائے گا۔ مزید تفصیلات لاہور سے افضل رحمان کی رپورٹ میں۔
پنجاب اور بلوچستان کے سنگم پر واقع راجن پور کی تحصیل روجھان کے قریب دریائے سندھ کے کچے کے علاقے میں موجود چھوٹو گینگ نامی جرائم پیشہ افراد کے گروہ کے خلاف پنجاب پولیس کی سرکردگی میں کئی روز سے جاری آپریشن میں کوئی کامیابی نہ ہونے کے بعد جمعے کے روز پنجاب کے وزیر قانون نے دعویٰ کیا کہ چھوٹو گینگ کا ایک دو روز میں صفایا کر دیا جائے گا۔
اگلے 24-48 گھنٹوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ چھوٹو گینگ جو ہے یا یہ جہنم واصل ہوگا یا یہ جو ہے یہ ہتھیار پھینکے گا، سرنڈر کرے گا۔ پالیسی ہے عسکری قیادت کی بھی اور سیاسی قیادت کی بھی کہ چھوٹو گینگ کے ساتھ سوائے اس کے کہ وہ سرنڈر کریں کوئی اور بات چیت یا کوئی ان کا مطالبہ جو ہے وہ تسلیم نہیں کیا جائے۔
پنجاب پولیس کے حکام یہ اعلان کر چکے ہیں کہ چھوٹو گینگ کے خلاف آپریشن میں 7 جرائم پیشہ افراد کے مارے جانے کے ساتھ ساتھ 6 پولیس اہلکار بھی ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ 24 پولیس والوں کو چھوٹو گینگ نے یرغمال بھی بنایا ہوا ہے۔ اس صورتحال میں میڈیا میں پولیس عہدیداروں کے حوالے سے یہ رپورٹیں شائع ہوئی ہیں کہ ضرب اہن نام کے اس آپریشن میں پولیس کی ناکامی کے بعد اب فوج براہ راست ایکشن لے گی۔ سیاسی تجزیہ کار کہتے ہیں کہ پنجاب کے وزیر قانون کا یہ بیان کہ اب چھوٹو گینگ کا خاتمہ ہونے والا ہے بظاہر اس امر کی غمازی کرتا ہے کہ اب یہ آپریشن فوج کی سرکردگی میں ہوگا۔ سیاسی تجزیہ کار خالد فاروقی کا کہنا ہے کہ پنجاب پولیس کی اس آپریشن کے سلسلے میں کارکردگی پر سوالیہ نشان ہیں۔ انہوں نے وائس آف امریکہ کے ساتھ گفتگو میں کہا،
اس میں پولیس کی ناکامی ہمارے سامنے آ گئی ہے اور ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ پنجاب کی جو پولیس ہے اس کی نہ تو تربیت ہے، نہ ٹریننگ ہے، نہ اس طرح کے ایشوز سے وہ نمٹنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ یا تو ان کے پاس ویپن بھی نہیں تھا، یا ان کے پاس حوصلہ نہیں تھا، یا ان کی رہنمائی ٹھیک نہیں کی گئی۔ اور یہ جو دعوے پنجاب حکومت کی طرف سے کیے جاتے تھے اور ہمارے وزیر قانون بار بار یہ کہتے تھے کہ ہم کسی بھی طرح کا کوئی بھی آپریشن اگر کرنا ہو تو خود کر سکتے ہیں اور پولیس پہ اتنی صلاحیت ہے، وہ کھل کر سامنے آ گیا کہ کیا یہ دعوے جو تھے غلط تھے یا صحیح تھے۔ اب معلوم یہ ہوا کہ تمام دعوے غلط ہی تھے۔ تو یہ میرے خیال میں ایک ناکام ایک آپریشن ہے۔ اب اس پہ جب تک میرا یہ خیال ہے کہ فوج ڈائریکٹ انوالو نہیں ہوتی، یہ شاید اس کو اس آپریشن کو حتمی انجام تک پہنچانا پولیس کے لیے یہ کافی حد تک ناممکن ہو گیا ہے۔
اگرچہ اس وقت معلوم یہی ہوتا ہے کہ چھوٹو گینگ کے خلاف کارروائی کی کمان فوج نے سنبھال لی ہے، لیکن پنجاب کے وزیر قانون کا جمعے کو میڈیا سے گفتگو میں اصرار تھا کہ اس آپریشن میں آگے آگے پنجاب پولیس کے اہلکار ہی موجود ہیں۔
اور یہ ایک جوائنٹ آپریشن ہے جس میں فرسٹ ایئر پولیس ہے، سیکنڈ ایئر پہ رینجرز ہے، اور اس کے پیچھے بیک اپ سپورٹ جو ہے وہ آرمی کی ہے۔
دریں اثنا میڈیا میں راجن پور میں موجود صحافیوں کے حوالے سے خبریں شائع ہوئی ہیں کہ فوج کے دستوں نے چھوٹو گینگ کے زیر قبضہ علاقے کے ارد گرد گھیرا ڈال لیا ہے، جو کہ ان کے بقول اس گینگ کے خلاف فیصلہ کن فوجی کارروائی کا پیش خیمہ ہو سکتا ہے۔ افضل رحمان، وائس آف امریکہ، لاہور۔
پاکستان کی وزارت خارجہ نے امریکہ کی طرف سے جاری کی جانے والی ایک دستاویز میں لگائے گئے الزام کی بھرپور انداز میں تردید کی ہے کہ مشرقی افغانستان میں سی آئی اے کے ایک اڈے پر خودکش حملے میں پاکستان مبینہ طور پر ملوث تھا۔ اسلام آباد سے عشرت سلیم کی رپورٹ۔
پاکستان کی وزارت خارجہ نے امریکی حکومت کی جانب سے غیر مخفی کی گئی ایک دستاویز کے ان مندرجات کی مکمل تردید کی ہے جس میں افغانستان کے مشرقی صوبے خوست میں امریکی خفیہ ادارے سی آئی اے کے ایک اڈے پر حملے میں پاکستان کے ملوث ہونے کا الزام لگایا گیا تھا۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ پاکستان کے حقانی نیٹ ورک کے ساتھ رابطوں کے بارے میں میڈیا پر آنے والی خبریں مضحکہ خیز ہیں۔ بیان میں کہا گیا کہ پاکستان کو 2009 میں چیپمین بیس پر حملے میں قیمتی امریکی جانوں کے ضیاع پر بہت دکھ اور افسوس ہوا تھا، جس کی ذمہ داری بعد میں تحریک طالبان پاکستان نے ایک ویڈیو میں قبول کی تھی، اور اس ویڈیو میں خودکش حملہ آور کو تحریک طالبان پاکستان کے رہنما کے ساتھ دکھایا گیا تھا۔ جمعرات کو شائع ہونے والی امریکی کیبلز میں کہا گیا کہ 2009 میں پاکستان کے خفیہ ادارے ISI نے افغانستان میں CIA کے تربیتی کیمپ پر حملہ کرنے کے لیے حقانی نیٹ ورک کو $200,000 فراہم کیے تھے۔ کوسٹ کی فارورڈ آپریٹنگ بیس چیپمین پر ہونے والا حملہ امریکی خفیہ ادارے کی تاریخ کے مہلک ترین حملوں میں سے ایک تھا، جس میں 7 اہلکار ہلاک اور 6 زخمی ہو گئے تھے۔ یہ کیبلز جارج واشنگٹن یونیورسٹی کے غیر سرکاری ادارے نیشنل سیکیورٹی آرکائیو نے آن لائن شائع کی ہیں، جو اس نے معلومات تک رسائی کی آزادی کے قانون کے تحت محکمہ خارجہ سے حاصل کی۔ ان کیبلز کو بہت سی جگہوں پر نظر ثانی کر کے شائع کیا گیا۔ پاکستان کے محکمہ خارجہ نے کہا کہ گزشتہ چند سالوں میں پاکستان نے کئی فوجی آپریشن کیے، جن میں تحریک طالبان پاکستان اور دیگر شدت پسند اور دہشت گرد گروہوں کو سخت نقصان پہنچا اور انہیں کمزور کیا گیا۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان خود دہشت گردی کا بڑا ہدف رہا ہے، جس میں 5,000 سیکیورٹی اہلکاروں سمیت ہزاروں معصوم جانیں ضائع ہوئیں اور معیشت کو $100 ارب کا نقصان پہنچا۔ ادھر امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان جان کربی نے جمعرات کو اپنی پریس بریفنگ میں اس بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں واضح کیا کہ یہ کیبلز محکمہ خارجہ کی نہیں ہیں، مگر انہوں نے ان کے ماخذ کے بارے میں بتانے سے انکار کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ انٹیلیجنس معاملات پر تبصرہ نہیں کریں گے، لیکن انہوں نے کہا کہ امریکہ پاکستانی حکومت کی اعلیٰ ترین سطح پر متواتر اس توقع کا اظہار کر چکا ہے کہ وہ حقانی نیٹ ورک، القاعدہ اور لشکر طیبہ سمیت تمام شدت پسند گروہوں کو نشانہ بنائے۔ پاکستان کے محکمہ خارجہ نے ایک مرتبہ پھر کہا ہے کہ وہ دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے پرعزم ہے اور تمام دہشت گرد گروہوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کر رہا ہے۔ عشرت سلیم، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
امریکہ میں پرائمری انتخاب کے انتہائی اہم مرحلے سے 5 روز قبل نیو یارک میں جمعرات کی رات ورمانٹ کے سینیٹر اور ڈیموکریٹک جماعت سے تعلق رکھنے والے صدارتی نامزدگی کے لیے امیدواروں برنی سینڈر اور سابق وزیر خارجہ ہلری کلنٹن کے درمیان تند و تیز بحث ہوئی۔ تفصیل اس رپورٹ میں۔ دونوں امیدواروں نے ایک دوسرے سے کچھ ناگوار سوالات پوچھے۔ برنی سینڈر نے ہلری کلنٹن سے بار بار عراق کی جنگ کی حمایت کے ضمن میں ان کے فیصلے اور وال اسٹریٹ کے بینکوں اور اداروں کی جانب سے ان کی صدارتی مہم کے لیے رقوم قبول کرنے پر سوالات اٹھائے۔ تاہم سینڈر اپنے اس دعوے کے لیے کوئی ثبوت پیش کرنے میں ناکام رہے کہ جب ہلری کلنٹن سینیٹر تھیں تو انہوں نے بینکوں کو رعایتیں دیں۔
The proper response in my view is we should break them up and that's what my
ایک موضوع رد عمل تو یہ ہونا چاہیے کہ ہم انہیں یعنی بینکوں کے بڑے بڑے گروپس کو تقسیم کر دیں، اور یہی میری قانون سازی میں کیا جائے گا۔ ہلری کلنٹن نے مباحثے کے دوران ایک سوال کے جواب میں کہا
We cannot come up with any example because there is no example.
یہ کسی بھی طرح کی مثال کے ساتھ سامنے نہیں آ سکتے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس دینے کو کوئی مثال ہے ہی نہیں، اور یہ اہم بات ہے۔ یہ ہمیشہ ہی اہم حیثیت کی حامل ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ تھوڑا مشکل ہو، تاہم یہ ہمیشہ بہت اہم ہوتا ہے کہ اصل حقیقت کو بالکل ہموار اور سامنے رکھا جائے۔ ہلری کلنٹن نے برنی سینڈر کی جانب سے لگائے گئے اس الزام کو کہ انہوں نے وال اسٹریٹ سے ایک بھاری رقم قبول کی ہے ایک غیر حقیقی حملہ قرار دیا۔ ہلری کلنٹن نے مالیاتی اداروں کی جانب سے ان کی تقاریر کی ادائیگی سے متعلق سوالات پر کہا کہ وہ مشروط طور پر اپنی تقاریر کا ریکارڈ سامنے لائیں گی۔
Let's set the same standard for everybody. When everybody does it, okay, I will do it. But let's set and expect...
آپ ہر ایک کے لیے پھر یہی طریقے کار رائج کریں۔ جب ہر کوئی ایسے ہی کرے گا تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں۔ آپ ٹیکس کی ادائیگی سے متعلق بھی ہر ایک کے لیے اسی طرح کے معیار بنائیں تو پھر ہم آگے بات کریں گے۔ ہلری کی اس بات کے جواب میں ورماؤنٹ کے سینیٹر اور ڈیموکریٹک جماعت کی طرف سے صدارتی امیدوار برنی سینڈر نے کہا
I am going to release all of the transcripts
میں نے وال اسٹریٹ کے ساتھ بند دروازوں کے پیچھے جو بھی تقاریر کی ہیں میں ان کا ریکارڈ سامنے لانے کے لیے تیار ہوں. $225,000 کے لیے نہیں، $2,000 کے لیے نہیں، حتیٰ کہ 2 سینٹس کے لیے بھی نہیں. یعنی ان میں ایسا کچھ بھی نہیں، ان میں کوئی ایسی تقریر یا ایک سیکنڈ بھی ایسا نہیں، اور ہم اپنے ٹیکسز بھی سامنے لائیں گے. دونوں امیدوار اس بات پر متفق تھے کہ بینکوں کا بہت مضبوط ہو جانا معیشت کے لیے خطرہ ہے اور بینکوں کے بڑے بڑے گروپس کو تقسیم ہونا چاہیے. نیو یارک میں دونوں امیدوار کافی مقبول ہیں. تاہم جمعرات کی تقریر سے پتہ چلتا ہے کہ ہلری کلنٹن کی ریاست بھر میں برنی سینڈر سے زیادہ حمایت موجود ہے. ہلری کلنٹن کے نمائندوں کی تعداد بھی زیادہ ہے جو ان کی صدارتی نامزدگی کو مزید مضبوط کر رہے ہیں. سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
جنوب مغربی جاپان میں جمعرات کے روز آنے والے 6.2 شدت کے زلزلے میں کم از کم 9 افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہو گئے ہیں، جبکہ متعدد شہری بے گھر ہو گئے ہیں. عہدیداروں کا خیال ہے کہ بہت سے افراد منہدم ہونے والی عمارتوں کے ملبے تلے دبے ہوئے ہیں. زلزلے کے بعد آنے والے کئی جھٹکوں میں جو دیر گئے محسوس کیے گئے، امدادی کاموں میں رکاوٹ پڑ رہی ہے. جاپان کے وزیر اعظم شنزو ایبے کا اس موقع پر کہنا تھا، میں اس آفت کا شکار ہونے والے افراد کے اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار کرتا ہوں. مقامی افراد کی حفاظت ہماری سب سے بڑی ترجیح ہے، اور ہم لوگوں کی تلاش اور ضرورت مندوں کی امداد کے لیے اپنے تمام تر وسائل بروئے کار لائیں گے. زلزلے کا مرکز ملک کے واحد کام کرنے والے جوہری پلانٹ سے 120 کلومیٹر مشرق میں تھا، لیکن ایک عہدیدار نے جمعرات کے روز کہا کہ پلانٹ معمول کے مطابق کام کر رہا ہے.
شام کی فوجیں شمالی شہر حلب کے نزدیک مختلف محاذوں پر لڑائی میں ملوث ہیں، جبکہ اقوام متحدہ کی ثالثی میں جنیوا میں امن بات چیت جاری ہے. برطانیہ میں قائم شام کے انسانی حقوق کے نگراں گروپ نے یہ اطلاع دی ہے کہ جنوب مشرقی شہر حلب کے خانسر کے علاقے میں شامی حکومتی فوجوں اور اس کی وفادار ملیشیا کی داعش کے خلاف شدید جنگ جاری ہے. امریکہ کے وزیر دفاع ایش کارٹر نے جمعے کے روز ایک امریکی جنگی بحری جہاز کا دورہ کیا جو جنوبی بحیرہ چین میں لنگر انداز ہے، اور علاقے میں سلامتی کے لیے امریکی عہد پر زور دیا. امریکی طیارہ بردار جہاز پر 16 اخباری نمائندوں سے باتیں کرتے ہوئے کارٹر نے کہا کہ امریکہ علاقے میں امن اور سلامتی کے استحکام کے لیے اپنا کردار جاری رکھے گا. امریکہ کی سپریم کورٹ پیر کے روز امریکی امیگریشن کے ایک مرکزی کیس کی سماعت کرے گی، جس میں صدر باراک اوباما کے ایک انتظامی حکم کو چیلنج کیا گیا ہے. اس اقدام کے باعث تقریباً 50 لاکھ غیر قانونی تارکین وطن کو ان کے ملکوں کو واپس بھیجنے کے عمل میں تاخیر ہوئی. اور شمالی کوریا کی طرف سے اپنے بانی رہنما کی سالگرہ کے موقع پر کیا گیا میزائل تجربہ بظاہر ناکام ہو گیا ہے.
جمعرات کے روز اسلامک سوسائٹی آف نارتھ امریکہ اسنا کے ایک اعلی سطحی وفد نے وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر باراک اوباما سے ملاقات کی. اسنا کے صدر اظہر عزیز نے وائس آف امریکہ کی ڈیوا سروس سے اس بارے میں خصوصی گفتگو کی. سنتے ہیں نیلوفر مغل سے.
جمعرات کی شام لاتعداد بین المذاہب رہنماؤں اور مذہبی علماء نے ایک اخباری کانفرنس کے بعد وائٹ ہاؤس میں صدر باراک اوباما سے ملاقات کی، جس دوران مذہبی آزادی اور دیگر امور خاص طور پر تعصب کے واقعات زیر بحث آئے. اس وفد کی قیادت کرنے والے اسنا کے صدر اظہر عزیز نے وائس آف امریکہ کی ڈیوا ریڈیو سے ایک خصوصی انٹرویو میں صدر باراک اوباما سے میٹنگ کی تفصیلات بتائیں. ان کے الفاظ ہیں،
This is something ISNA has been leading, doing this kind of conversation for the past several years.
اظہر عزیز کہہ رہے ہیں کہ وائٹ ہاؤس کی ملاقات کچھ پالیسی امور پر مذاکرات کا ایک موقع تھا. ہم صدر کی انتظامیہ کے بے حد مشکور ہیں، جنہوں نے اسلام اور تشدد اور خون ریزی کرنے والوں میں تفریق کرنے میں ہمیشہ واضح موقف اپنایا ہے. یہ تھے اسنا کے صدر اظہر عزیز کے الفاظ. ان کا مزید کہنا تھا کہ محکمہ انصاف، ہوم لینڈ سیکیورٹی کے محکمے اور وائٹ ہاؤس میں ہونے والی میٹنگوں میں یہ یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ کسی کے بھی خلاف تعصب یا نفرت پھیلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور یہ کہ قانون پر عملداری کو برقرار رکھا جائے گا. اس سے پہلے مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے رہنماؤں نے جمعرات کے روز ایک اخباری کانفرنس میں امریکی ریپبلکن اور ڈیموکریٹک پارٹیوں پر زور دیا کہ وہ اپنی جماعتوں کے پلیٹ فارم سے مسلمانوں کے خلاف منافرت کے جذبات کو مسترد کر دیں. اسلامک سوسائٹی آف نارتھ امریکہ کی جانب سے نیشنل پریس کلب واشنگٹن میں منعقدہ ایک اخباری کانفرنس میں مذہبی رہنماؤں نے دونوں جماعتوں کو باضابطہ ایک مراسلہ روانہ کیا، جن میں ان سے تقاضا کیا گیا کہ وہ مسلمان مخالف جذبات پر مبنی تمام امتیاز کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں، یہ کہتے ہوئے کہ صدارتی نامزدگی کے لیے ہونے والے کنونشن کے دوران اس ضمن میں دو ٹوک انداز اختیار کیا جائے۔ بین المذاہب اتحاد کے دو روزہ اجتماع کا عنوان دوش بدوش چلنا تھا، جس پہ 32 مختلف مذہبی گروپ شریک تھے جو نفرت کے مخالف ہیں۔ واشنگٹن کے سابق آرکی بشپ کارڈینل تھیوڈور میکر نے کہا کہ اس قسم کی گفتگو نہ کی جائے، یہ امریکی اقدار نہیں، یہ انسانیت نہیں، ایک ہی خاندان کے طور پر ہمیں یہ بات ہرگز قابل قبول نہیں۔ میکرک نے مزید کہا کہ امریکی مسلمانوں پر حملہ احمقانہ حرکت ہے اور یہ انتہائی بدترین انداز کی سیاست ہوگی۔ دیگر رہنماؤں نے بھی انتخابی مہم کے دوران مسلمان مخالف انداز کو ذاتی طور پر غلط قرار دیا۔ فاطمہ سلیمان نے خود کو میشیگن، جو امریکہ کی شمال مشرقی ریاست ہے، اس کی ایک قابل فخر مسلمان قرار دیتے ہوئے کہا کہ انہیں ہمیشہ اس بات سے تسلی ہوتی ہے کہ ان کی ریاست میں یگانگت کا ماحول ہے اور وہ ساتھ ساتھ کھڑی ہیں۔ اخباری کانفرنس سے خطاب کے دوران ایڈم سینٹر کے انتظامی امور کے سربراہ امام محمد ماجد نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ امریکی اقدار انتہا پسندی اور منافرت کی نفی کرتے ہیں، اور کوئی ذی شعور شخص عدم برداشت کے جذبات کا کبھی ساتھ نہیں دے سکتا۔ ادھر نارتھ امریکہ میں مسلمانوں کی ایک اور تنظیم اسلامک سرکل آف نارتھ امریکہ کے صدر نعیم بیگ نے بھی اسنا کی جانب سے بین المذاہب کانفرنس میں جاری کردہ اعلامیے کی تائید کی۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ ان کی تنظیم پہلے ہی تمام بڑی مسلم تنظیموں پر مشتمل یو ایس کونسل آف مسلم آرگنائزیشن کے پلیٹ فارم سے امریکہ میں منافرت کی سیاست اور اسلاموفوبیا کے خلاف کام کر رہی ہے۔ اس سلسلے میں نعیم بیگ نے بتایا کہ 18 اپریل کو کیپیٹل ڈے بھی منایا جا رہا ہے، جس کے تحت امریکہ بھر سے 300 سے زیادہ سرگرم نمائندے اکٹھے ہوں گے اور اراکین سینٹ اور کانگریس سے مل کر اسلاموفوبیا اور امریکہ میں منافقانہ سیاسی جذبات کے خلاف تحریری یاداشت نامہ پیش کریں گے، جبکہ کونسل پہلے ہی ملک میں ون امریکہ مہم بھی چلا رہی ہے، جس کے بھی یہی مقاصد ہیں۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ایک رپورٹ میں الزام لگایا گیا ہے کہ پاکستان کے سرکاری تعلیمی اداروں میں پڑھائی جانے والی درسی کتابوں میں ایسا مواد پایا جاتا ہے جو تعصب، مذہبی منافرت اور عدم برداشت کے فروغ کا سبب بنتا ہے۔ امریکی ادارے یو ایس کمیشن آن انٹرنیشنل ریلیجس فریڈم کی مدد سے تیار کی گئی ایک تازہ رپورٹ، ندیم یعقوب کی زبانی۔
پاکستان میں مذہبی تعصب کی ایک وجہ سکولوں میں پڑھائی جانے والی درسی کتابیں ہیں، جن میں دوسرے مذاہب کے بارے میں عدم رواداری اور مذہبی منافرت کی کئی مثالیں موجود ہیں اور جو سال ہر سال سے بچوں کو پڑھائی جا رہی ہیں۔ یہ خلاصہ ہے یو ایس کمیشن آن انٹرنیشنل ریلیجس فریڈم کے زیر اہتمام تیار کی جانے والی ایک رپورٹ کا، جسے گزشتہ روز واشنگٹن میں شائع کیا گیا۔ امریکی ادارے کی مدد سے یہ رپورٹ ایک غیر سرکاری تنظیم پیس اینڈ ایجوکیشن فاؤنڈیشن نے مرتب کی ہے۔ فاؤنڈیشن کے صدر اظہر حسین نے اس رپورٹ کے بارے میں بات کرتے ہوئے بتایا،
مجھے سب سے زیادہ حیرانگی اس بات پر ہوئی جب ہم یہ رپورٹ کمپائل کر رہے تھے یا لکھ رہے تھے اس پر ریسرچ میں، کہ ابھی تک ہمارے جو ہم لوگ کلیئر نہیں ہیں پاکستان میں کہ مائنورٹیز کا کیا رول ہے پاکستان میں۔ مائنورٹیز ہندو ہو، چاہے کرسچن ہو، چاہے وہ احمدی ہو، چاہے وہ کوئی بھی گروپ ہو، مائنورٹیز کا رول کیا ہے۔ اور جو دوسری حیرانگی تھی کہ ہم لوگ ابھی تک یہ فیل تھریٹن کیوں کرتے ہیں کہ ایز اے میجورٹی 95% سے زیادہ مسلمان ہیں، ہم یہ کیوں، ہمیں ڈر لگتا ہے، یہ تھریٹن فیل کرتے ہیں کہ اگر ہم مائنورٹیز کی کنٹریبیوشنس کو اور ان کو ایکول رائٹس اگر دینا شروع کر دیں گے تو سم ہاؤ اسلام کم ہو جائے گا یا مسلمانوں کی اسلام میں کچھ فرق آ جائے گا۔
نیشنل پریس کلب میں رپورٹ کے افتتاح کے موقع پر یو ایس کمیشن آن انٹرنیشنل ریلیجس فریڈم کی کمشنر ڈاکٹر کیٹرینا لینٹوس نے پاکستان میں مذہبی آزادی اور اقلیتوں کے حقوق کے بارے میں پائی جانے والی صورتحال کے بارے میں مایوسی کا اظہار کیا۔
Well, we honestly believe that a first step would be for the U.S. State Department to designate Pakistan as a CPC or...
ہم ایمانداری سے سمجھتے ہیں کہ امریکی وزارت خارجہ کی جانب سے پاکستان کو انٹرنیشنل ریلیجیس فریڈم ایکٹ کے تحت کنٹری آف پرٹیکولر کنسرن یا خصوصی تشویش والا ملک قرار دیا جانا چاہیے۔ ایسا کرنے سے ہماری حکومت کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ قانونی طور پر دوسری حکومت سے بات چیت کر سکے۔ اس کا مقصد کوئی تعزیری کاروائی نہیں ہوتا، بلکہ اس ملک کی مدد کرنا ہوتا ہے تاکہ وہ اپنے لیے کوئی لائحہ عمل تیار کر سکے۔ پاکستان سے متعلق ترجیحات میں سر فہرست توہین مذہب کے قانون میں اصلاحات ہونی چاہیے، خاص طور پر اس کے اطلاق کے بارے میں۔ ہمارے نزدیک ایسے افراد پر بھی مقدمہ چلایا جانا چاہیے جو توہین مذہب کے قانون کو کچھ وجوہات کی بنا پر بدلہ لینے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔
In one step, but Pakistan could begin by reforming the way those laws are enforced.
انہوں نے کہا کہ اگر حکومت سیاسی عزم کا مظاہرہ کرے تو پاکستان کے اندر عمومی طور پر پائے جانے والے بیانیے کو تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ واشنگٹن میں واقع تھنک ٹینک وڈرو ولسن سینٹر سے منسلک جنوبی ایشیائی امور کے ماہر مائیکل کوگلمن نے اس موقع پر کہا کہ پاکستان کے سیاسی حقائق ایسے ہیں کہ حکومت کوئی ٹھوس حکمت عملی وضع نہیں کر پائی۔
Unfortunately, I don't. I always wish I could. Every time there's one of these terrible terrorist attacks, I would like to think...
بدقسمتی سے دہشت گردی کا جب بھی کوئی خوفناک واقعہ ہوتا ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ شاید اس بار پاکستان کی حکومت جاگ اٹھے گی اور کوئی تبدیلی آئے گی، مگر آخر میں یہ ہوتا ہے کہ حکومت بااثر مذہبی انتہا پسند اور دہشت گرد گروہوں کے دباؤ میں آ جاتی ہے۔ یہ گروہ مذہبی آزادی کے لیے آئینی اصلاحات لانے کی کسی بھی کوشش کی مزاحمت کریں گے اور حکومت ایسی صورتحال سے نمٹنا نہیں چاہتی، تو ایسی صورت میں تبدیلی کے لیے حکومت کو معاشرے کے ساتھ مل کر کام کرنا ہوگا۔
اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ملک میں رائج درسی کتابوں میں مذہبی عدم برداشت اور منافرت کی 70 نئی مثالیں سامنے آئی ہیں، ان میں سب سے زیادہ بلوچستان اور سندھ کی کتابوں میں ہیں۔ شرکا کا کہنا تھا کہ پاکستان میں مذہبی انتہا پسندی، عسکریت پسندی اور مذہبی منافرت کو ختم کرنے کے لیے سیاستدانوں اور حکومت کو مل کر ٹھوس اقدامات اٹھانے ہوں گے۔
ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکی ایوان نمائندگان کے مسلمان رکن کیتھ ایلیسن نے داعش کے شدت پسندوں کے خلاف سخت تنقیدی بیان دیا ہے، جنہوں نے ایلیسن کے مداحوں سے مطالبہ کیا تھا کہ ایلیسن کو قتل کیا جائے اور مغرب کے دیگر اہداف کو نشانہ بنایا جائے۔ بدھ کے روز ایک بیان میں جس میں دولت اسلامیہ کے لیے عربی متبادل داعش کا لفظ استعمال کیا گیا، ایلیسن نے کہا کہ داعش جھوٹوں، قاتلوں، اذیت دینے والوں اور جسمانی تشدد کرنے والوں کا ٹولہ ہے۔ جتنا میں جانتا ہوں کوئی بھی مسلمان نہیں مانتا کہ وہ یہ ٹولہ اسلام کا پرچار کر رہا ہے۔ کیتھ ایلیسن کو قتل کی دھمکی پر واشنگٹن میں قائم ایڈم سینٹر کے امام ماجد اور اسلامک سوسائٹی آف نارتھ امریکہ کے صدر اظہر عزیز نے وائس آف امریکہ کے ڈیوا ریڈیو سے گفتگو کی۔ اس گفتگو کی تفصیلات کے ساتھ نیلوفر مغل کی رپورٹ۔
بدھ کے روز داعش نے مغربی ملکوں کے مسلمانوں کی ایک فہرست جاری کی اور کہا کہ ان تمام افراد کو نشانہ بنایا جائے گا جو مغربی سیاست کا حصہ ہیں۔ اس فہرست میں امریکی کانگریس کے رکن کیتھ ایلیسن بھی شامل ہیں۔ داعش گروپ کی جانب سے اس دھمکی پر یہاں واشنگٹن میں ایڈم سینٹر کے ڈائریکٹر امام ماجد کا کہنا ہے،
داعش and all other cult of terror, they cannot terrorize us. We have no fear of...
وہ کہہ رہے ہیں کہ داعش اور دیگر انتہا پسند گروپ ہمیں خوف زدہ نہیں کر سکتے، ہمیں ان کا کوئی خوف نہیں، ہم کسی بھی پرتشدد انتہا پسندی اور مذہبی تعصب اور نفرت کو شکست دینے کے لیے اپنے ساتھی امریکیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، یا وہ لوگ جو ہمارے ملک امریکہ کے لیے خطرہ ثابت ہوں گے۔ اسلامک سوسائٹی آف نارتھ امریکہ کے صدر اظہر عزیز نے اپنے خیالات کا اظہار ان الفاظ میں کیا۔
These statements are outrightly rejected by every single individual. This does not has any relevance at all.
ایسے بیانات کی ہر شخص نے مذمت کی ہے، یہ ایسے چند قاتل اور مجرم ہیں جو قابل احترام اور منتخب امریکی عہدیداروں جیسا کہ کیتھ ایلیسن اور ہما آبدین کے خلاف بیانات دیتے ہیں، ایسی دھمکیوں کے کوئی معنی نہیں، ہمیں قانون کی عملداری پر یقین ہے اور ان کی دھمکیوں سے قانون کے مطابق نمٹا جائے گا۔ یہ تھے اسنا کے صدر اظہر عزیز کے الفاظ۔ یاد رہے کہ کیتھ ایلیسن نے اس دھمکی پر تبصرہ کرتے ہوئے ایک بیان میں بدھ کے دن کہا تھا کہ داعش جھوٹوں، قاتلوں، اذیت دینے والوں اور جسمانی تشدد کرنے والوں کا ٹولہ ہے، کوئی بھی مسلمان نہیں مانتا کہ یہ ٹولہ اسلام کا پرچار کر رہا ہے۔ ایلیسن نے مزید کہا کہ چونکہ میں داعش کے خلاف ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں انصاف، برداشت اور دنیا میں سب کے ساتھ مل کر چلنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کیتھ ایلیسن کانگریشنل پروگریسو کاکس کے شریک سربراہ ہیں۔ داعش کی دھمکیاں آن لائن شائع ہوئی ہیں، ان میں ان افراد کی فہرست شامل ہے جنہیں وہ سیاسی طور پر مرتد قرار دیتے ہیں، جن کا تعلق امریکہ، برطانیہ، کینیڈا اور آسٹریلیا سے ہے۔ ایلیسن، جو ایوان نمائندگان میں دو مسلمان ارکانوں میں سے ایک ہیں، ان کا نام اسی فہرست میں شامل ہے۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد۔ پاکستان کے صدر نے گزشتہ 5 سال کے دوران پھانسی کے منتظر مجرموں کی جانب سے کی گئی رحم کی 513 درخواستیں مسترد کیں۔ ایوان بالا سینٹ میں ایک سوال کے جواب میں وزارت داخلہ کی جانب سے بتایا گیا کہ اس وقت وزارت کے پاس رحم کی 38 درخواستیں زیر غور ہیں۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ میں۔
پاکستان کی وزارت داخلہ کے مطابق گزشتہ 5 سالوں میں پاکستان میں صدر کی طرف سے 513 مجرموں کی رحم کی اپیلوں کو مسترد کیا گیا۔ پاکستان کے ایوان بالا یعنی سینٹ میں جماعت اسلامی کے امیر سینیٹر سراج الحق کی طرف سے پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں وزارت داخلہ نے ایک تحریری بیان جمع کروایا جس میں مسترد کی گئی رحم کی اپیلوں کی تفصیلات بتائی گئیں۔ تحریری بیان کے مطابق اس وقت وزارت داخلہ میں سزائے موت کے 38 قیدیوں کی رحم کی اپیلیں موجود ہیں اور ان میں سے 13 درخواستوں کو ایوان صدر بھیجا جا چکا ہے۔ واضح ہے کہ رواں ماہ انسانی حقوق کی ایک عالمی تنظیم ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے پاکستان میں موت کی سزاؤں پر عمل درآمد میں اضافے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ 2015 میں یہاں 326 مجرموں کو پھانسی دی گئی، جو پاکستان میں کسی بھی ایک سال میں دی گئی پھانسیوں کی سب سے زیادہ تعداد ہے۔ ایمنیسٹی انٹرنیشنل کی اس تشویش کے باوجود پاکستان میں سزائے موت پر عمل درآمد کا سلسلہ جاری ہے اور رواں ہفتے ہی 4 مزید مجرموں کو پھانسی دی گئی۔ انسانی حقوق کی تنظیموں کا کہنا ہے کہ پاکستان میں جن افراد کی سزائے موت پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے ان میں سے اکثریت ایسے مجرموں کی ہے جنہیں دہشت گردی میں ملوث ہونے پر سزائے موت نہیں سنائی گئی تھی۔ پاکستان میں 2008 سے 2014 تک سزائے موت پر عمل درآمد پر غیر اعلانیہ پابندی تھی، تاہم دسمبر 2014 میں پشاور میں آرمی پبلک اسکول پر دہشت گردوں کے ایک مولک حملے میں بچوں سمیت لگ بھگ 150 افراد کی ہلاکت کے بعد حکومت نے سزائے موت پر عمل درآمد پر عائد پابندی ختم کرنے کا اعلان کر دیا تھا۔ پاکستان میں پہلے یہ کہا گیا تھا کہ صرف دہشت گردی اور سنگین جرائم میں ملوث قیدیوں کی سزاؤں پر عمل درآمد کیا جائے گا، لیکن بعد میں دیگر جرائم میں بھی عدالتوں سے سزائے موت پانے والے قیدیوں کی سزاؤں پر عمل درآمد شروع کر دیا گیا۔ حکومت میں شامل عہدیداروں کا کہنا ہے کہ پاکستان کو غیر معمولی حالات کا سامنا ہے جن سے نمٹنے کے لیے غیر معمولی اقدامات کیے جا رہے ہیں، تاہم حکام کا اصرار ہے کہ انصاف کے تقاضے پورے کرنے اور عدالتی کارروائی مکمل ہونے کے بعد ہی کسی کو ایسی سزا دی جاتی ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
متحدہ قومی موومنٹ سے الگ ہونے والے رہنما اور پاک سرزمین پارٹی کے سربراہ مصطفیٰ کمال نے ایک بار پھر ایم کیو ایم پر بھارتی خفیہ ایجنسی را کے ساتھ مبینہ رابطوں کا الزام عائد کرتے ہوئے اس پر پابندی لگانے کا مطالبہ کیا ہے۔ وہ سندھ کے شہر میرپور خاص میں صحافیوں سے گفتگو کر رہے تھے۔ ایم کیو ایم نے ان کے الزام کو مسترد کیا ہے۔ مزید تفصیلات کراچی سے شہزاد حسین کی رپورٹ میں۔
پاک سرزمین پارٹی کے سربراہ، متحدہ قومی موومنٹ کے سابق رہنما اور کراچی کے سابق ناظم مصطفیٰ کمال نے جمعے کو میرپور خاص میں پریس کانفرنس میں بھارتی خفیہ ادارے را سے تعلقات کے مبینہ الزام کے تحت متحدہ قومی موومنٹ پہ پابندی کا دوبارہ مطالبہ کیا ہے۔
اگر آپ را کے ایجنٹ الطاف حسین صاحب اور ان کے لوگوں کو نہیں ان کی زبان بندی کر سکتے، ان کو نہیں بین کر سکتے، تو آپ کو کوئی حق نہیں ہے ایم کیو ایم کے کارکنوں کو پکڑنے کا، آپ کو کوئی حق نہیں ہے ان کی بات سن کر لوگوں کو ریئیکٹ کرنے والے کو پکڑنے کا۔ پھر کھول دیں جیل کے سارے دروازے، آزاد کریں پھر ان لوگوں کو، پھر ان کو بھی آزاد کریں سب لوگوں کو، ان کا کیا قصور ہے پھر۔
مصطفیٰ کمال نے جمعرات کو کراچی میں بھی ایسا ہی مطالبہ کیا تھا۔ متحدہ قومی موومنٹ صوبہ سندھ کی دوسری بڑی سیاسی جماعت ہے اور ایک عرصے سے کراچی میں عام انتخابات اور بلدیاتی انتخابات میں واضح کامیابی حاصل کرتی رہی ہے۔ ایم کیو ایم کے رہنما اور رابطہ کمیٹی کے ممبر امین الحق نے مصطفیٰ کمال کے ایم کیو ایم پہ پابندی کے مطالبے کے حوالے سے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے ایم کیو ایم کا موقف پیش کیا.
جب بھی ملک کے اوپر کے بڑا وقت آیا تو ایم کیو ایم وبھائی جماعت کی جو فوج کے شانہ بشانہ کھڑی رہی ہے. 9/11 کے بعد جب مذہبی انتہا پسندی اپنے عروج پہ تھی تو طالبان کے خلاف ایم کیو ایم کی سپلائی دیوار کے طور پہ کراچی میں موجود رہی, داعش کے خلاف ایم کیو ایم فرنٹ لائن پہ موجود ہے, اور آج بھی ہم ملک کی بہتری کے لیے, ملک کی سلامتی کے لیے اپنا خون کا آخری خطرہ تک بہانے کے لیے تیار ہیں. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دوسرے لوگوں کو بھی کہ ایم کیو ایم کو ایک سیاسی پارٹی کے طور پہ تسلیم کیا جائے اور ایم کیو ایم کو بھی اپنے سیاسی اور سماجی کام کرنے کی اجازت دی جائے.
تجزیہ کار پروفیسر توصیف احمد نے کراچی کی مجموعی سیاسی صورتحال پہ وائس آف امریکہ سے بات کی. متحدہ قومی موومنٹ کے حوالے سے بات کرتے ہوئے آپ کا کہنا تھا,
لگتا ہے کہ اب وہ جو اسٹیبلشمنٹ کی کوشش تھی کہ ایم کیو ایم کے اندر پولیٹیکل انجینئرنگ کریں اور اپنے ہم خیال لوگوں کو ایم کیو ایم میں اہم عہدوں پہ تعینات کیا جائے, میرا خیال ہے وہ ڈاکٹر آئین بھی اب نظر نہیں آتی. تو اس کے بعد اب دوسری صورت یہی رہ جاتی ہے اسٹیبلشمنٹ کے پاس کہ ایم کیو ایم کے خلاف جو راہ کے الزامات پہلے لگائے جاتے تھے اور گزشتہ ایک مہینے سے وہ بار بار دہرائے جا رہے ہیں, اس کو اب یہ لگ رہا ہے کہ شاید اب اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس لیے مطالبات کرا رہی ہے مختلف جماعتوں سے کہ ایم کیو ایم کے خلاف کوئی کارروائی کرے.
پروفیسر توصیف احمد کا مزید کہنا تھا کہ دوسری طرف سندھ کی حکمران جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کے سابق رہنما, ممبر قومی اسمبلی اور پاکستان پیپلز پارٹی کراچی کے سابق صدر قادر پٹیل سے رینجرز کی تفتیش پچھلے دو دنوں سے جاری ہے اور مستقبل میں قادر پٹیل اور پہلے سے گرفتار لیاری امن کمیٹی اور گینگ وار سے وابستہ عزیر بلوچ کے بیانات پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کے لیے مسائل پیدا کر سکتے ہیں. شہزاد حسین, وائس آف امریکہ, کراچی.
حالیہ دنوں میں پاکستان کے شمالی علاقوں میں شدید بارشوں اور مٹی کے تودے گرنے کے واقعات میں راستے بند ہونے سے خوراک کی قلت پیدا ہو گئی ہے. گلگت بلتستان کے محکمہ اطلاعات کا کہنا ہے کہ گزشتہ 35 برسوں کے عرصے کی شدید ترین بارشوں سے علاقے کے تمام اضلاع متاثر ہوئے ہیں. مزید تفصیلات اسلام آباد سے عشرت سلیم کی رپورٹ میں.
پاکستان کے شمالی علاقے گلگت بلتستان میں حالیہ بارشوں کے نتیجے میں سڑکیں بند ہونے سے علاقے میں خوراک کی قلت پیدا ہو گئی ہے. گلگت بلتستان حکومت کے ایک عہدیدار نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ بارشوں کے نتیجے میں ہونے والی لینڈ سلائڈنگ یعنی مٹی کے تودے اور پتھر گرنے سے 200 مقامات پر شاہراہ کراکرم بند ہو گئی تھی جو گلگت بلتستان کو ملک کے باقی حصوں سے جوڑنے کا اہم ذریعہ ہے. علاقے کے محکمہ اطلاعات کے ڈپٹی ڈائریکٹر فاروق احمد نے بتایا کہ شاہراہ بند ہونے سے محکمہ خوراک کے لیے پنجاب سے گندم لے جانے والے ٹرکوں کی ماہانہ ترسیل رک گئی, مگر اس وقت صورتحال قابو میں ہے.
تاریخ میں پہلی مرتبہ 200 مقامات پر لینڈ سلائڈ ہوئی تھی اور ان سب کو تو انہوں نے فوری طور پہ کلیئر کر دیا تھا, لیکن دو مقامات پر اتنے ہیوج قسم کے بولڈرز گرے تھے کہ ان کو صاف کرنے میں کافی ٹائم لگا, لیکن چونکہ گورنمنٹ کی پرائیورٹی تھی کہ اس لائف لائن کو فوری طور پہ بحال کیا جائے, تو وہاں پہ بھی جو فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن ہے اس نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس روڈ کو کھول دیا ہے. کل رات یہ شاہراہ کراکرم کھول دی گئی تھی اور ابھی جو تازہ ترین ہمیں اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ جو ہماری فوڈ سپلائیز وہاں پہ اسٹک اپ تھی اس کی موومنٹ شروع ہو گئی ہے. الحمدللہ اب جو زندگی ہے وہ معمول کی طرف بہت تیزی کی طرف آ گئی ہے.
انہوں نے کہا کہ اس تجربے سے سیکھتے ہوئے حکومت نے مستقل بنیادوں پر کم از کم 3 ماہ کے لیے گندم اور ایندھن ذخیرہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور اس سلسلے میں اپنی استعداد میں بھی اضافہ کر رہی ہے. حالیہ ہفتوں میں غیر معمولی بارشوں سے پاکستان کے شمالی حصوں میں وسیع پیمانے پر جانی اور مالی نقصان ہوا تھا. فاروق احمد کا کہنا تھا کہ 35 سال میں پہلی مرتبہ مارچ اور اپریل میں اتنی زیادہ بارشیں ہوئی ہیں. محکمہ موسمیات کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ اس کی وجہ عالمی سطح پر پیدا ہونے والا موسمیاتی تغیر ہے. آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے NDMA نے گلگت بلتستان کے محصور علاقوں کے لیے 5 C-130 مال بردار طیاروں کے ذریعے 28 ٹن امدادی سامان بھجوایا ہے. امدادی سامان کی آخری کھیپ جمعرات کو بھیجی گئی جس میں 8 ٹن آٹا بھی شامل تھا. عشرت سلیم, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
افغانستان نے کہا ہے کہ اس کی ایئر فورس نے مشرقی صوبے ننگرہار میں کارروائی کر کے داعش کے کم از کم 40 شورش پسندوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ افغان وزارت دفاع کے ترجمان نے کہا کہ اس کارروائی میں داعش کے کئی عسکریت پسند زخمی بھی ہوئے۔ مزید تفصیلات ناصر محمود کی رپورٹ میں۔
افغانستان نے کہا ہے کہ اس کی فضائیہ نے مشرقی صوبے ننگرہار میں داعش کے خلاف کارروائی میں کم از کم 40 مشتبہ عسکریت پسندوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ وزارت دفاع کے ایک ترجمان جنرل دولت وزیری کے مطابق یہ حملہ جمعرات کو دیر گئے اچین ضلع میں کیا گیا اور اس میں داعش کے متعدد جنگجو زخمی بھی ہوئے۔ امریکی خبر رساں ایجنسی ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق ضلع کے گورنر غالب مجاہد کا کہنا ہے کہ داعش کے جنگجوؤں کا ایک اجلاس ہو رہا تھا جسے فضائی حملے میں نشانہ بنایا گیا۔ ان کے بقول ہلاک ہونے والوں میں اکثریت غیر ملکی جنگجوؤں کی تھی جن کی لاشیں مقامی دیہاتیوں نے داعش کے حوالے کیں۔ اس شدت پسند گروپ نے ننگرہار میں اپنے قدم جما رکھے ہیں۔ اس صوبے میں داعش اور طالبان کے درمیان ہلاکت خیز جھڑپیں بھی ہوتی رہی ہیں۔ داعش میں شامل ہونے والے جنگجوؤں کی اکثریت طالبان سے منحرف ہونے والوں کی ہے۔ ادھر افغانستان میں بین الاقوامی اتحادی افواج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل چارلز کلیولینڈ کا کہنا ہے کہ بظاہر داعش افغانستان میں اپنی گرفت کھو رہا ہے۔ پینٹاگون میں صحافیوں سے ویڈیو لنک کے ذریعے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ ہمارا خیال ہے کہ ہم نے افغانستان میں داعش کی موجودگی کو قابل ذکر حد تک کم کیا ہے۔ امریکی فوج کے اندازوں کے مطابق افغانستان میں داعش کے تقریباً 1 سے 3 ہزار جنگجو موجود ہیں، تاہم کلیولینڈ کا کہنا تھا کہ اصل تعداد شاید اس سے بھی کم ہو۔ دفاعی امور کے تجزیہ کار اور پاکستانی فوج کے سابق بریگیڈیئر محمود شاہ نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ افغانستان میں داعش کے خلاف کامیابی پاکستان کے لیے بھی بہت اہم ہے۔
ہم پر جو داعش جو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے وہ پاکستان کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے بھی اہمیت کی بات اور خوشی کی بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اصل میں یہ وہی لوگ ہیں جو ادھر پاکستان میں طالبان بن گئے تھے اور وہ اپنا نام یعنی دوسری ٹوپی وہ پہنتے رہتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس جو ہے ایسا کوئی چیز نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا خاتمہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے، اور پاکستان کے انٹرسٹ میں بھی ہے، افغانستان کے انٹرسٹ بھی ہے، اور امریکہ کے انٹرسٹ بھی ہے۔
اتحادی افواج کے ترجمان کا کہنا تھا کہ 3 ماہ قبل افغانستان میں 6 سے 8 اضلاع داعش کے زیر قبضہ تھے، لیکن اب ان کے پاس صرف 2 سے 3 اضلاع رہ گئے ہیں۔ ان کے بقول داعش کے جنگجو پاکستانی سرحد کے قریب کنڑ اور نورستان کے صوبوں کی طرف بھاگ رہے ہیں اور وہاں بھی وہ بچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارتی کنٹرول والے کشمیر میں فوج کی فائرنگ سے ایک نوجوان لڑکا ہلاک اور 3 افراد زخمی ہو گئے۔ اس ہمالیائی علاقے میں منگل کے روز سے احتجاجی مظاہروں میں شدت آئی، جب ہنڈوارہ میں سیکیورٹی فورسز کی فائرنگ سے ایک عورت سمیت 2 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ علاقے میں صورتحال کشیدہ ہے اور سیکیورٹی انتہائی سخت ہے۔ تفصیلات بتا رہے ہیں سری نگر سے یوسف جمیل۔
بھارتی کشمیر کے شمال مغربی قصبے ہندوارہ اور قریبی گاؤں درگمولہ میں گزشتہ دنوں مسلمان مظاہرین پر فوج اور پولیس کی طرف سے کی گئی فائرنگ اور دوسری کاروائیوں میں 4 افراد کے ہلاک اور 1 درجن سے زیادہ کے زخمی ہونے کے واقعات کے خلاف احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ جمعے کو 3rd دن بھی جاری رہا۔ بعض مقامات پر ان مظاہروں نے تشدد کی شکل اختیار کی۔ عہدیداروں کے مطابق پتھراو کے واقعات میں 40 پولیس والے زخمی ہو گئے۔ سرحدی ضلع کپوارہ کے ایک دور دراز گاؤں نتنسم میں بھارتی فوج نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے ان پر گولی چلا دی، جس سے 11ویں جماعت کا ایک طالب علم عارف حسین ڈار ہلاک اور 3 دوسرے افراد زخمی ہو گئے۔ بعض اطلاعات میں زخمی ہونے والوں کی تعداد 4 بتائی گئی ہے، جن میں سے 3 کو جن کی حالت نازک بتائی جاتی ہے بہتر علاج کے لیے سری نگر کے ایک بڑے اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ اس طرح گزشتہ 4 دن کے دوران فائرنگ کے واقعات میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 5 ہو گئی ہے۔ ہلاک ہونے والوں میں ایک 54 سالہ خاتون اور ایک ابھرتا ہوا کرکٹ کھلاڑی بھی ہے۔ مظاہروں کا یہ سلسلہ منگل کو اس وقت شروع ہوا تھا جب سری نگر سے 72 کلومیٹر شمال مغرب میں واقع ہندوارہ قصبے میں ایک بھارتی فوجی نے ایک 16 سالہ مقامی طالبہ کے ساتھ مبینہ طور پر دست درازی کی۔ پولیس نے طالبہ اور اس کے والد کو حراست میں لے لیا ہے اور وکلا کی ایک ٹیم کو جو جمعے کو ہندوارہ پہنچی ان سے ملنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ حالانکہ بھارتی فوج نے بدھ کو ایک ویڈیو جاری کیا تھا جس میں طالبہ کو یہ کہتے دیکھا جا سکتا تھا کہ جس پبلک واش روم میں اس کے ساتھ کی گئی دست درازی کے بارے میں افواہ پھیلائی گئی وہاں اس وقت کوئی فوجی موجود ہی نہیں تھا. بڑھتے ہوئے تناؤ اور لوگوں میں پائے جا رہے شدید غم غصے کے پس منظر میں ہزاروں کی تعداد میں مقامی پولیس اور نیم فوجی دستوں نے بدھ کو علل سبا سڑکوں کا رخ کیا تھا اور دارالحکومت سری نگر سمیت کئی علاقوں میں کرفیو یا کرفیو جیسی پابندیاں عائد کیں جو جمعے کو تیسرے دن بھی جاری رہیں. تاہم کرفیو اور دوسری حفاظتی پابندیوں کے باوجود جگہ جگہ مظاہرے کیے گئے جو آخری اطلاع آنے تک جاری تھے. اس حساب رائے کا مطالبہ کرنے والی کشمیری جماعتوں کی اپیل پر بدھ اور جمعرات کو عام احتجاجی ہڑتال کی گئی. اگرچہ جمعے کے لیے کسی نے ہڑتال کی اپیل نہیں کی تھی, مسلم اکثریتی وادی کشمیر کے اکثر علاقوں میں دکانیں اور دوسرے کاروباری ادارے بند رہے اور سڑکوں پر پبلک ٹرانسپورٹ کم ہی دکھائی دیا. وادی کے اندر احتیاطی طور پر ریل سروسز بھی معطل رہیں, جبکہ انٹرنیٹ سروسز کو بھی جزوی طور پر روک دیا گیا ہے کیونکہ لوگوں نے اپنے غم و غصے کے اظہار کے لیے سماجی ویب سائٹس کا رخ کیا تھا. اس حساب رائے کا مطالبہ کرنے والی جماعتوں کے بیشتر لیڈروں اور کارکنوں کو یا تو ان کے گھروں میں نظر بند کر دیا گیا ہے یا پھر انہیں پولیس پکڑ کر لے گئی ہے. علیل کشمیری رہنما سید علی شاہ گیلانی نے فوج کی فائرنگ میں ایک اور شخص کے ہلاک ہونے پر ماتم اور احتجاج کرنے کے لیے کل سنیچر کو پھر ہڑتال کرنے کے لیے اپیل جاری کی ہے. یوسف جمیل, وائس آف امریکہ, سری نگر.
افغانستان میں عہدیداروں نے بتایا ہے کہ شمالی شہر قندوز میں سیکورٹی فورسز نے جمعے کے روز طالبان کے ایک بڑے حملے کو پسپا کر دیا اور اس میں درجنوں باغی ہلاک ہوئے. برطانوی پولیس نے 5 افراد کو گرفتار کیا ہے جن پر شبہ ہے کہ وہ دہشت گرد حملوں کی تیاری کر رہے تھے. عہدیداروں کا کہنا ہے کہ یہ گرفتاریاں بیلجیم اور فرانس میں حملوں کی تحقیقات کے سلسلے میں ہیں. 3 مردوں اور ایک خاتون کو جمعرات کے روز برمنگھم میں, جبکہ ایک اور شخص کو لندن کے ایک ایئرپورٹ سے جمعے کے روز گرفتار کیا گیا. امریکہ کے ایوان نمائندگان کے ایک گروپ کی طرف سے نائجیریا کی ان اسکول طالبات کی رہائی کے لیے حمایت کا اظہار کیا جا رہا ہے جنہیں 2 سال قبل چبوک سے اغوا کر لیا گیا تھا. تفصیلی رپورٹ کے ساتھ بہجت جلانی.
فلوریڈا سے امریکی ایوان نمائندگان کی نمائندہ فریڈریکا ویلسن ان امریکی قانون سازوں کے گروپ میں شامل تھیں جو نائجیریا کی 200 لڑکیوں کی فوری رہائی کی حمایت کر رہا ہے. ان لڑکیوں کو شمالی نائجیریا کے دیہات چیبوک سے عسکریت پسند گروپ بوکو حرام نے اغوا کر لیا تھا. واشنگٹن میں طالبات کے اغوا کے 2 سال مکمل ہونے پر ایک سنجیدہ تقریب میں چیبوک کی اغوا کی جانے والی لڑکیوں میں سے ایک نے اپنی ان ہم جماعتوں کے بارے میں بات کی جنہیں حال ہی میں جاری ہونے والی ایک ویڈیو میں دکھایا گیا.
When I saw the video of my classmates, 15 of them that they're still alive.
ساہ نامی یہ لڑکی بتا رہی ہے کہ جب میں نے اپنی ہم جماعتوں کو ویڈیو پر دیکھا اور 15 لڑکیوں کو دیکھا کہ وہ ابھی تک زندہ ہیں تو میرا دل بھر آیا. میں نے رونا شروع کر دیا. میں صرف یہ چاہتی تھی کہ میں ان سے بات کر سکوں. میں صرف یہ چاہتی تھی کہ وہ مجھے سن سکیں. میں صرف یہ چاہتی تھی کہ انہیں بتا سکوں کہ ہم انہیں کتنا یاد کرتے ہیں. فریڈریکا ویلسن نے کانگریس ارکان کے ہفتہ وار اجتماع کی قیادت کرتے ہوئے ان لڑکیوں کی رہائی پر زور دیا. انہوں نے اور ان کے ساتھ دوسرے افراد نے سرخ رنگ کے لباس پہنے ہوئے تھے جو نائجیریا میں ہونے والے مظاہروں کی حمایت کا اظہار تھا. ان مظاہروں میں ان لڑکیوں کی رہائی پر زور دیا گیا تھا. دہشت گردی کے امور کے بارے میں کام کرنے والے ایک ماہر میلکم نانس نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بوکو حرام ہر لڑکی کے لیے حکومت سے معاوضہ چاہتا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہو سکتا ہے یہ لڑکیاں جبرن مدد کر رہی ہوں اور انہیں بوکو حرام کے جنگجوؤں کے لیے کھانا پکانے, صفائی کرنے اور ان کے بچے پیدا کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہو. بیچے چلانی, اردو وی او اے, واشنگٹن.
چین کی معاشی شرح نمو سن 2016 کی پہلی چوتھائی میں 6.7% سست رہی ہے. 7 سال قبل عالمی مالی بحران کے بعد سے یہ سست ترین شرح ہے. مزید تفصیلات جیف کسٹر کی رپورٹ میں شہناز نفیس کی زبانی.
چین میں نیشنل بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے کہا ہے کہ گزشتہ چند ماہ میں معیشت کی رفتار 6.8% سے گر کر 6.7% ہو گئی ہے. تاہم معیشت کی رفتار میں یہ گراوٹ حکومت کے توقعات کے مطابق ہے اور چین کی حکومت 2016 میں اپنی معیشت کی رفتار کو 6.5 سے بڑھا کر 7% تک لانے کا اپنا ہدف اب بھی حاصل کر سکتا ہے. بیورو کے ترجمان شن لیون نے جمعے کے روز صحافیوں کو بتایا کہ ملک میں سست روی کی شکار اکانومی کی کئی وجوہات ہیں.
بو ون دن بو چھ دن سو ہے سب بھی جاؤ تو اس وقت دنیا بھر میں حالات پیچیدہ ہیں اور وہ تیزی سے بدل رہے ہیں, اور پھر ایسے بہت سے بیرونی عوامل ہیں جو غیر مستحکم اور غیر یقینی ہیں. اس وقت ملکی معیشت ایک نازک مرحلے سے گزر رہی ہے, اور معیشت کو بہتر بنانے کے عمل میں اب بھی بہت سی رکاوٹوں کا سامنا ہے. اس لیے معیشت پر دباؤ کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. یہ الفاظ تھے شین لیون کے. ترجمان نے مزید کہا کہ انہیں یقین ہے کہ 2016 میں چین کی معاشی صورتحال میں بہتر آئے گی. تاہم انہوں نے کہا کہ روایتی انڈسٹریز کو اب بھی بہت سے مشکلات سے گزرنا ہوگا. 2009 کے بعد یہ چین کی معیشت کی سست ترین رفتار ہے. سرکاری ذرائع ابلاغ کے مطابق اس وقت چین کی جی ڈی پی 2.4 ٹریلین ڈالرز ہیں. چینی عہدیداروں نے اس پر رد عمل, شرعی سود میں کمی اور مفاد عامہ کے کاموں میں سرمایہ کاری کو کم کرنے کے طور پر کیا ہے. شہناز نفیس, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
جاپان میں آنے والے دوسرے طاقتور زلزلے کے بعد علاقے میں سونامی کی وارننگ جاری کی گئی ہے. یہ زلزلہ ہفتے کی صبح جنوبی جاپان میں آیا. امریکہ کے ارضیاتی سروے کے مطابق جاپان کے کوماموٹو شہر میں مقامی وقت کے مطابق صبح 1:25 پر آنے والے زلزلے کی شدت 7 تھی, جبکہ جمعرات کو آنے والے زلزلے کی شدت 6.5 ریکارڈ کی گئی تھی, جس میں 9 افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہو گئے تھے.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
جوہری سلامتی سے متعلق واشنگٹن میں منعقدہ حالیہ سربراہی اجلاس کے اختتام پر گفتگو کرتے ہوئے امریکی صدر براک اوباما نے ایران, یورپی یونین اور P5+1 ملکوں یعنی JCPOA کے درمیان طے پانے والے معاہدے کو جوہری ہتھیاروں کا پھیلاؤ روکنے سے متعلق اپنی انتظامیہ کی مہم کی ایک نمایاں ترین کامیابی قرار دیا. مسٹر اوباما نے JCPOA کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ان کی اولین ترجیح یہ یقینی بنا رہی ہے کہ ایران کے جوہری ہتھیاروں کے پروگرام کو روکا جائے, اور جو مواد ایران کو جوہری ہتھیار بنانے کی بہت معمولی صلاحیت دے سکتا تھا اسے ملک سے باہر بھیج دیا جائے. انہوں نے کہا کہ وہ کام انجام پا چکا ہے. صدر اوباما نے یہ بھی کہا کہ اب تک ایران کے رہنماؤں نے JCPOA کی مکمل پاسداری کی ہے.
They have in fact based on the presentations that were made by the IAEA this morning to the P5+1.
ان پریزنٹیشنز کی بنیاد پر جو آج صبح IAEA نے P5+1 کے سامنے پیش کی, انہوں نے در حقیقت نفاذ سے متعلق ان اقدامات پر عمل کیا ہے جو طے کیے گئے تھے, اور اس کے نتیجے کے طور پر ان کے جوہری پروگرام سے منسلک پابندیاں کم کر دی گئی ہیں. مسٹر اوباما نے کہا کہ ایران کو اطمینان بخش انداز میں ان کاروباروں کے حصول کی خاطر جو JCPOA کے پاس ہیں یقینی طور پر چیلنج درپیش ہیں, اور یہ کہ اگر اب یہ کمپنیاں ایران کے ساتھ کاروبار کرتی ہیں تو ان کے لیے جوہری پابندیوں کا خطرہ موجود نہیں ہے. صدر اوباما نے اس مسئلے پر ایران کی جانب سے اٹھائے گئے خدشات میں سے کچھ سے نمٹنے کا وعدہ کیا, لیکن صدر اوباما نے خبردار کیا کہ JCPOA کی روح میں یہ چیز شامل ہے کہ ایران عالمی برادری اور کاروباری اداروں کو یہ اشارے بھی بھیجے کہ وہ ایسی متعدد اشتعال انگیزیوں میں ملوث نہیں ہوگا جن کے نتیجے میں کاروباروں کے ختم ہونے کا خطرہ پیدا ہو سکے.
When they launch ballistic missiles with slogans calling for the destruction of Israel.
جب وہ اسرائیل کو تباہ کرنے کے مطالبوں پر مبنی نعروں کے ساتھ ساتھ بلیسٹک میزائل لانچ کرتے ہیں تو اس سے کاروباری اداروں کو پریشانی لاحق ہوتی ہے. اگر ایران حزب اللہ کو میزائلوں کی ترسیل جاری رکھتا ہے تو اس سے کاروباری اداروں کو پریشانی لاحق ہوتی ہے. صدر اوباما نے کہا کہ امریکہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ نافذ العمل ضابطوں کے متعلق وضاحت فراہم کرے تاکہ ایران کے عوام بہتر اقتصادی صورتحال سے فیض یاب ہو سکیں. لیکن مسٹر اوباما نے زور دے کر کہا کہ ایران کو وہ کچھ سمجھ لینا چاہیے جو دنیا کا ہر ملک سمجھتا ہے, اور وہ یہ ہے کہ کاروباری ادارے وہیں جانا چاہتے ہیں جہاں وہ خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں, جہاں انہیں بڑے پیمانے کا کوئی تنازع دکھائی نہیں دیتا, اور جہاں انہیں یہ اعتماد ہوتا ہے کہ کاروباری لین دین معمول کے مطابق انجام پائے گا.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتا ہے www.voanews.com/editorial۔
پناہ گزینوں سے متعلق اقوام متحدہ کے ادارے کے مطابق پچھلے سال یمن کے تنازع سے بھاگنے والے 176,000 لوگوں کی تقریباً نصف تعداد قرن افریقہ گئی تھی۔ بہت سے افریقی اپنے آبائی ملکوں کو لوٹ رہے ہیں، لیکن تقریباً 26,000 یمنی باشندے ایسے ہیں جو کہیں اور نہیں جا سکتے۔ صومالی لینڈ کے شہر ہارگیسا سے وائس آف امریکہ کے جیل کریک کی رپورٹ کے ساتھ شہناز نفیس۔
وسیم سعید محمد اس سال فروری میں اپنی بیوی اور دو بیٹیوں کے ساتھ صومالی لینڈ پہنچا۔ اس خاندان کو عدن میں اپنے گھر پر حوثی عسکریت پسندوں کے حملے کے بعد اپنی جانیں بچانے کے لیے بھاگنا پڑا تھا۔ وسیم کے الفاظ، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ واحد ملک ہے جہاں زندگی گزارنے کے اخراجات بہت کم ہیں اور یہاں سیکیورٹی کا بندوبست بہت اچھا ہے اور میں ان لوگوں کے ساتھ رہ سکتا ہوں۔ وسیم سعید محمد ایک بیکری میں کام کرتے ہیں جو ان کے چچا کے ایک شامی دوست عبد الرحمن درویش کی ملکیت ہے۔ درویش 1980 کے عشرے سے یمن میں رہ رہے تھے، لیکن گزشتہ سال وہ اپنے بیوی بچوں کو وہاں سے ہر جیسا لے آئے۔ اپنے اس عمل کی وضاحت کرتے ہوئے انہوں نے کہا،
یعنی بصراحہ انا بعد معش سنہ ہنا تقریبا الجو کان حلو امان، لیکن
یہاں کے حالات بہت اچھے ہیں، لیکن یہاں میرے پاس کچھ ساز و سامان اور مالی معاونت کی کمی ہے۔ میں کسی اور ملک جانا چاہتا ہوں، لیکن یہ اس وقت بہت مشکل ہے۔ میں اپنی بیوی اور دو بیٹیوں کے ساتھ سمندری سفر کا خطرہ مول نہیں لے سکتا، لیکن اگر مجھے یورپ یا کہیں اور جانے کا کوئی قانونی ذریعہ مل جاتا ہے تو میں جانا چاہوں گا۔ یہ الفاظ تھے عبد الرحمن درویش کے۔ یمن کے پناہ گزینوں کے لیے راستے بہت محدود ہیں۔ زیادہ تر لوگوں کے پاس مگلروں کو ادائیگی کرنے کے لیے یا طویل اور خطرناک راستے کے ذریعے یورپ جانے کی کوشش کرنے کے لیے رقم نہیں ہے، جس میں خلیج عدن عبور کرنے اور پھر زمینی راستے سے مصر جانے اور وہاں سے بحیرہ روم تک پہنچنے اور اس کے بعد کے مراحل شامل ہیں، اور پھر یہ کہ اکثر لوگ یورپ یا حتیٰ کہ ترکی کے ویزے نہیں حاصل کر سکتے۔ ممکن ہے کہ صومالی لینڈ ایک محفوظ علاقہ ہو اور آنے والوں کی جانب اس کا رویہ غیر مقدمی ہو، لیکن وہاں غربت ہے، وہاں بے روزگاری کی سطح بہت اونچی ہے۔ پناہ گزینوں کے عالمی ادارے یو این ایچ سی آر کا کہنا ہے کہ یمن سے جو 10,000 لوگ وہاں پہنچے ہیں، ان میں سے تقریباً 1900 یمنی باشندے ہیں۔ صومالی لینڈ میں پناہ گزینوں کے لیے کوئی کیمپ نہیں ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ وہ اس تجویز پر عمل کے لیے تیار ہے، لیکن اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ پناہ گزینوں کی تعداد مطلوبہ سطح سے کم ہے۔ صومالی لینڈ 1991 میں ایک 3 سالہ جنگ کے بعد صومالیہ سے کٹ کر الگ ہو گیا تھا، اس لیے وہاں کے بہت سے لوگوں کو پناہ گزینوں کا براہ راست تجربہ ہے۔ تاہم صومالی لینڈ کے آباد کاری کے امور کے وزیر علی سعد ریگال کہتے ہیں کہ ہمارے وسائل ابھی تک بہت محدود ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ پناہ گزینوں کی بھی صورتحال وہی ہے جو صومالی لینڈ کے باشندوں کی ہے، کیونکہ صومالی لینڈ کے شہریوں کے پاس روزگار کے کافی مواقع موجود نہیں ہیں۔ اس لیے کوئی بھی شخص جس کے پاس مہارتیں موجود ہیں اور وہ یمن میں کام کر رہا ہے، وہ وہی کام یہاں بھی کر سکتا ہے، لیکن ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی مدد کریں۔ صومالی لینڈ پہنچنے پر اقوام متحدہ کی جانب سے پناہ گزینوں کو خوراک، طبی دیکھ بھال اور فیکس تقریباً $100 نقد دیے جاتے ہیں۔ اگر وہ چاہیں تو انہیں صومالیہ کے اندر جانے کے لیے ٹرانسپورٹ بھی حاصل کر سکتے ہیں، لیکن جہاں علی عبداللہ جیسے لوگوں کے لیے یہ چیزیں کافی نہیں ہیں۔
I want to leave this country. I want to go to civilized country. I want to live
میں ایک مہذب ملک میں جانا چاہتا ہوں، میں زندہ رہنا چاہتا ہوں، میں مالی لحاظ سے مستحکم ہونا چاہتا ہوں، میں دوبارہ پڑھنے کے لیے اسکول جانا چاہتا ہوں، میں کچھ کرنا چاہتا ہوں، اپنی زندگی بنانا چاہتا ہوں، لیکن یہاں کوئی زندگی نہیں ہے۔ یہ الفاظ تھے جہاں علی عبداللہ کے، لیکن اس وقت جہاں علی عبداللہ کو صومالی لینڈ میں انہی حالات میں گزارا کرنا ہوگا۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اس کے ساتھ ہی یہ شو اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ایڈیٹر تھیں بہجت جلانی، پروڈیوسر تھے انجم ہیرلڈ گل اور انجینئر تھے رشاد سمیت۔ سعدیہ اسد کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔